ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنے دین کے علم کو حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا مدرسوں میں ہم داخل ہوئے اور علم دین حاصل کر کے فراغت بھی حاصل کی اس سارے مراحل جتنے بھی تھے اللہ تعالیٰ نے عافیت کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ پار کرا دیے ظاہر ہے ہم لوگ جب داخل ہوئے تھے تو اس سفر کے اندر بہت سارے اور ہمارے جیسے ہمارے رفقائے سفر تھے لیکن جب فراغت کا وقت آیا تو ان میں سے بڑی تعداد جو ہے وہ نکل چکی تھی گویا اس طلب علمی کے مرحلے کو کامیابی کے ساتھ پار کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو موقع عطا فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام پھر اس کے بعد جنہوں نے فراغت حاصل کی ان میں سے بھی بہت سے وہ ہیں جنہوں نے فراغت کے بعد اس سلسلے کو یعنی علم دین کے سلسلے کو جاری رکھنے کے بجائے دوسرے اپنے لیے دوسری شکلیں اختیار کر لی گویا ان حضرات کو علم دین کی اشاعت کا موقع نہیں ملا تو ایک بہت بڑی سعادت ہے ان میں بہت سے وہ تھے جو ہم سے بھی زیادہ باصلاحیت ذہین ہوشیار اور اعلیٰ استعداد کے مالک تھے لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جس سے چاہتے ہیں کام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو گویا اپنے دین کے علم کی اشاعت کے لیے قبول فرمایا منتخب فرمایا یہ اللہ کا جو انتخاب ہے یہ واقعہ یہ ہے یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اب یہاں ہم کو بہت ساری مختلف ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں طلبہ کی تعلیم کا کام تربیت کا کام ہماری یہ جو مدرسے اقامتی مدرسے ہیں جہاں طلبہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ رہتے بھی ہیں تو ہماری ذمہ داریاں بھی دوہری ہیں خالی پڑھا دینا یہ نہیں جہاں بستیوں میں جو طلبہ پڑھتے ہیں جو اپنے گھروں سے آ کر کے پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں وہاں تو مدرسین اور اہل مدرسہ کی ذمہ داری صرف تعلیم کی ہے لیکن یہ اقامتی مدرسے جو ہیں جہاں بچے پڑھائی کے ساتھ رہتے بھی ہیں وہاں تو وہاں خالی پڑھانے کی ذمہ داری نہیں ہے تعلیم کی نہیں تربیت کی بھی ذمہ داری ہے کیا یہ دونوں کام ہمیں کرنے ہیں تو بہرحال اپنی ان دونوں ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے جس نوع کی تیاریاں اور محنت کرنی چاہیے اس میں ہماری طرف سے کوئی کمی اور کوتاہی ہونی نہیں چاہیے یہ ویسے بھی اگر ہم باقاعدہ مدرسے کے ساتھ ہمارا عقد اجارہ کا معاہدہ نہ ہوتا خالی ہم اپنی طرف سے جو ہے رضا کارانہ طور پر بغیر تنخواہ لیے ہوئے پڑھاتے تو بھی ایک امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اور ہم اس امانت کو ادا کر رہے ہیں اس حیثیت سے بھی ہم پر ضروری تھا کہ ہم اس کام کو پوری دیانتداری کے ساتھ اور محنت کے ساتھ انجام دیں طلبہ کو پڑھانے کے لیے جس نوع کی تیاری کرنی چاہیے اس میں ہماری طرف سے کوئی کوتاہی اور کمی نہیں ہونی چاہیے اس لیے تدریسی تیاریوں میں سب سے اہم تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو نصاب ہے مدرسے کا اس میں نصاب کے لیے مختلف فنون کی مختلف کتابیں متعین ہیں علم صرف کے لیے کوئی کتاب ہے علم نحو کے لیے ہے علم ادب کے لیے ہے فقہ کے لیے ہے اصول فقہ کے لیے ہے تفسیر کے لیے ہے اصول تفسیر کے لیے ہے حدیث کے لیے ہے اصول حدیث کے لیے ہے عقائد اور کلام کے لیے ہے مختلف فنون کے لیے مختلف کتابیں نصاب میں داخل کی گئی ہیں پہلی بات تو ہمیں یہ مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کتابیں خود مقصود نہیں ہیں، بلکہ ان کتابوں کے ذریعے سے جو فن پڑھایا جا رہا ہے وہ فن مقصود ہے، اس لیے ہم ان کتابوں کو پڑھانے کے اندر ایسا انداز اختیار کریں جس کے نتیجے میں طلبہ کو فن کے ساتھ مناسبت ہو. مثلا علم صرف ہم ان کو پڑھا رہے ہیں، علم صرف کی چاہے ابتدائی کتاب ہو، پڑھنے کے لیے تو وہ ہے ابتدائی کتاب، لیکن ہم جب تیاری کریں گے تو اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس علم صرف کی مختلف کتابوں کو، جو ابتدائی درجے کی ہیں وہ بھی، جو درمیانی درجے کی ہیں متوسطات سے تعلق وہ بھی، اور جو علم صرف کی اعلیٰ کتابیں سمجھی جاتی ہیں وہ بھی، ان تمام کا مطالعہ کریں. ان تمام کا مطالعہ کرنے کے نتیجے میں ہم جس موضوع کو طلباء کو سکھلانا چاہتے ہیں اس موضوع کے متعلق ہمیں ایک انشراحی کیفیت حاصل ہوگی، یعنی جو مسئلہ ہم بتانے والے ہیں اس مسئلے کو ہم کما حقو سمجھے ہوئے ہوں، ما لہو و ما علیہ کے ساتھ اس کی تمام چیزیں. اگرچہ وہ ساری چیزیں پڑھانے کے دوران ہم طلباء کے سامنے پیش نہیں کریں گے، ابتدائی جماعت کے طلباء ہیں ان کے سامنے اگر پیش کریں تو بھی وہ ان کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم اس مسئلے کو جب پڑھا رہے ہیں تو اس مسئلے سے متعلق ہمیں ایک پورا انشراح حاصل ہو، شرح صدر کی کیفیت ہو، وہ مسئلہ پورے طور پر ہم سمجھے ہوئے ہوں. اور جب آدمی کسی چیز کو خود اچھی طرح سمجھے ہوئے ہوتا ہے تو آپ اپنے شاگردوں کو جب سمجھانے کا وقت آتا ہے تو وہ اس کو مختلف طریقوں سے سمجھا سکتا ہے. اور دیکھیے پڑھانے کا یہ سلسلہ ایسا ہے کہ آپ خود، آپ کے سامنے جو طلبہ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے اس مسئلے کی جب آپ تقریر کریں گے، سمجھائیں گے، تو ان کے چہروں کے نقوش آپ کو خبر دیں گے کہ آپ جو کچھ ان کو پڑھا رہے ہیں وہ ان کی سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں. اور علم ایک ایسی عجیب و غریب چیز ہے کہ جب طلباء کو وہ سمجھ میں آتا ہے تو ان کے چہروں کے اوپر مسرت کے جو نقوش ہوتے ہیں وہ عجیب و غریب ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ اس کی وجہ سے ان کے اس استاد کے متعلق ان کے دلوں میں محبت کے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، عقیدت کے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، آپ ساری دنیا کی دولت خرچ کر ڈالو تو بھی ان میں وہ محبت اور وہ عقیدت پیدا نہیں کر سکتے جو آپ پڑھانے میں اس انداز کو اختیار کرنے کے نتیجے میں پیدا کر سکتے. ویسے بھی دنیا کا اصول ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان کسی نسبت پر اگر کوئی تعلق قائم ہوتا ہے تو جب تک کہ اس نسبت کے پیش نظر نہیں رکھا جائے گا وہاں تک دونوں کے یہ تعلقات پختگی اور مضبوطی حاصل نہیں کر سکتے. جیسے ایک سیٹھ ہے اور ایک اس کا ملازم ہے، تو سیٹھ اور ملازم کا تعلق، دراصل سیٹھ کو اپنا ایک کام لینا ہے اس سے، تو ملازم اگر سیٹھ کے اس کام کو جیسا کہ اس کے کام کا حق ہے اس کے مطابق اگر کر کے دے گا تو ملازم کی جو عزت اور قدر و قیمت سیٹھ کے دل میں ہوگی وہ ظاہر ہے، اور اس کی وجہ سے اتنا ہی نہیں کہ وہ تنخواہ اس کی پورے پوری دے گا بلکہ اس سیٹھ کے دل میں جو ہے اس کے لیے جو ہے نا ایک محبت ہوگی، وہ کسی حال میں بھی اپنے اس ملازم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور سیٹھ بھی اگر ملازم کے حقوق جیسے کہ ہیں ان کو ادا کرنے کا اہتمام کرے گا تو ملازم کے دل میں بھی اس کے متعلق وہی جذبات پیدا ہوں گے. گویا جس بنیاد پر یہ تعلق قائم ہوا ہے اس بنیاد کو ملحوظ رکھیں گے تب ہی یہ تعلق بھی باقی رہے گا، اس میں قوت پیدا ہوگی، وہ آگے بڑھے گا. میاں بیوی کا تعلق ہے، رشتہ ہے، شوہر بیوی کو کتنا ہی پیسہ دے، کھلاوے پلاوے، لیکن میاں بیوی والا جو اصل تعلق ہے، اگر وہ سونے کا لقمہ بھی کھلاتا ہے لیکن وہ ہے نامرد، تو ظاہر ہے یہ رشتہ جمنے والا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس مقصد کے لیے رشتہ قائم کیا گیا ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے. تو یہی حال استاد اور شاگرد کے رشتے کا ہے کہ یہ رشتہ جس مقصد کے لیے قائم کیا گیا ہے، اگر شاگرد کو اپنے استاد سے وہ فیض مل رہا ہے، وہ علم حاصل ہو رہا ہے، اس فن میں اس کو جو ہے کچھ صلاحیت پیدا ہو رہی ہے، اور استاد سے وہ بات اس کو مل رہی ہے تو اس کے دل میں اس کی محبت بھی ہوگی، عقیدت بھی ہوگی، چاہے استاد پھر اس کے بعد کتنی سختی کرے وہ اس کو برداشت کر لے گا، کبھی بھی اس کو ناراضگی نہیں ہوگی. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر یہ رشتہ باقی نہیں رہے گا. ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں کہ طالب علم کتنا ہی غبی ہو، اس کتاب بھلے نہ سمجھتا ہو لیکن استاد کو سمجھتا ہے کہ میرا استاد کتنے پانی میں ہے، اور جیسا اس کا استاد ہوتا ہے معاملہ بھی اسی کے مطابق کرتا ہے. ہمارے گجراتی میں ایک کہاوت ہے، گراک جو پڑی کو. تو استاد جس انداز جس طریقے سے پڑھاتا ہے طلبہ بھی اسی کے مطابق اس کے ساتھ کیا کریں گے، معاملہ کریں گے. اس لیے ساری شکایتیں بھی اگر ہم اچھی طریقے سے اپنے ان فرائض کو انجام دیں گے تو یہ جتنے بھی مسائل ہیں خود بخود ہی حل ہو جاتے ہیں. کوئی شکایت استاد کو شاگرد سے، کسی شاگرد کو استاد سے باقی نہیں رہتی. اور استاد کا شاگردوں کی شکایت کرنا، یہ کہنا کہ آج کل محنت کا شوق نہیں رہا، یہ نہیں رہا، نہیں بھائی، خالی ان کا ہم قصور نکالتے رہیں یہ درست نہیں ہے. اب ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ زمانے میں لوگوں کے جو ہے نا ترجیحات بدل رہی ہیں، شوق اور ذوق بدل رہے ہیں، پسندیدیاں بدل رہی ہیں، تو ہمیں بھی ان کو پڑھانے کے لیے ایسا انداز اختیار کرنا پڑے گا کہ جس کی وجہ سے وہ ان میں شوق پیدا ہو. ایک دکاندار ہوتا ہے تو دکاندار کو تو اپنا مال بیچنا ہے یا نہیں، تو وہ یہ شکایت کرے آج کل لوگوں میں خریداری کا کوئی شوق نہیں رہا، چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیتے، تو اس دکاندار کو لوگ کیا کہیں گے، اس کو تجارت نہیں آتی. وہ تو جو حقیقی تاجر ہوتا ہے وہ تو لوگ کیسے ہی بس ذوق کیوں نہ ہوا ایسے ایسے انداز اختیار کرے گا کہ بخیل سے بخیل آدمی بھی اس کے پاس سے خریدنے کے لیے تیار ہو جائے. تو ہم بھی طلبہ کو پڑھانے کے لیے ایسا ہی افہام و تفہیم کا انداز اختیار کریں کہ ان کے لیے اس فن کا سمجھنا اور حاصل کرنا آسان ہو جائے. یہ اصل میں نے جیسا کہ ابھی عرض کیا استادی اور شاگردی کے تعلق کی بنیاد ہے، اور یہ اگر مضبوط ہو گئی تو آگے کے سارے مسئلے انشاءاللہ آسان ہو جائیں گے. پھر کوئی شکایت نہ تو استاد کو شاگرد سے رہے گی نہ شاگرد کو استاد سے رہے گی. اگر کوئی ایسی بات ہو بھی گئی تو آسانی سے حل ہو سکتی ہے. تو بہرحال پڑھانے کے سلسلے میں ہمیں جس نوع کی تیاری کرنی چاہیے، ان کو سمجھانے کے لیے جو طریقہ اور جو انداز اختیار کرنا چاہیے وہ سب، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو بن بھی پڑھاویں آپ اس فن کی کے اندر لکھی گئی تمام کتابوں کو. ایک مسئلہ آپ جو ہے بھلے آپ قدوری پڑھا رہے ہیں لیکن اس قدوری کو اندر جو مسئلہ آیا خالی اس مسئلے کو قدوری ہے میں نہ دیکھ لیجیے، اس مسئلے کو آپ کنز میں بھی دیکھیے، شرح وقایہ میں بھی دیکھیے، ہدایہ میں بھی دیکھیے، مختار کے اندر بھی دیکھیے، رد المختار میں بھی دیکھیے، درر مختار میں بھی دیکھیے. ہر کتاب والے نے مسئلہ وہی لکھا ہے لیکن اس کے لکھنے کا انداز الگ الگ. آپ نے 10 انداز کے لکھے ہوئے اس مسئلے کو جب پڑھ لیا تو آپ کو خود اس مسئلے کے متعلق ایک شرح صدر کی کیفیت حاصل ہوگی، اور آپ اس کو ایسا اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ کیسا ہی غبی طالب علم کیوں نہ ہو آپ اس کو مختلف طریقوں سے آپ جب سمجھا رہے ہیں آپ نے محسوس کیا کہ میں اس طریقے سے سمجھا رہا ہوں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ آپ کو شرح صدر حاصل ہے تو آپ اس کو دوسرے طریقے سے سمجھائیں گے. تو بہرحال اس نوع کی تیاری ہمیں تدریس کے لیے کرنی ہے، اور ہر تعلیم کو پڑھانے ہر کتاب کو اسی انداز سے پڑھانا ہے کہ کتاب نہیں بلکہ وہ فن اس کو آ جانا چاہیے. فن سے مناسبت ہوگی نا تو ہی حقیقی معنی میں طلبہ کے اندر استعداد پیدا ہوتی. آج کل بہت سا اساتذہ ایسے ہوتے ہیں خالی کتاب کے جو ہے حروف دیکھ لیتے ہیں، حواشی دیکھ لیتے ہیں، شروحات دیکھ لیتے ہیں، اور ایک اس مضمون سے متعلق ایک تھوڑا سا خاکہ اپنے ذہن میں جمع کر کے آتے ہیں اور وہی تقریر کر دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر کی چیز وہ خود بھی سمجھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، تو پھر کیسے طالب علم کی سمجھ میں آئے گا. اس لیے یہی انداز تدریس کے لیے اختیار کیا جائے، اور تربیت کے لیے بھی غفلت نہ برتی جائے. یہ نہ کہیں کہ بھئی محتمیم جانے، آج کل ہمارے مدارس میں سب سے بڑا مرض جو ہو گیا اساتذہ کے اندر یہ ہے کہ طلبہ کی تربیت کے سلسلے میں اساتذہ کو جو توجہ دینی چاہیے اور ان کو جس طرح نو کی نصیحتیں کرنی چاہیے، تعزیر ہم نہیں کریں گے. تعزیر یعنی کوئی غلط کام کیا ہے سزا, سزا جو ذمہ دار ہے, صاحب اختیار ہے, محتمیم ہے, جس کو آواز چاہیے ہیں وہ دے گا. سزا ہم نہیں دیں گے, لیکن ہمیں اس کی اصلاح تو کرنی ہے, تربیت تو کرنی ہے. اور ہر ہر چیز میں, لباس میں, نماز میں, آداب میں, پڑھائی کے اندر, چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرف بھی. تو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ڈابیل کے متعلق, ایک مرتبہ ایک طالب علم جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہوگا, نماز کے دوران سجدہ یا کوئی دوسرا رکن جو ہے جس انداز سے ادا کرنا چاہیے وہ ادا نہیں کیا تھا صحیح طریقے سے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چیز دیکھی, بیٹھے رہے حضرت. وہ طالب علم جب نماز سے فارغ ہوا, اس کو بلا کر کے پوچھا کہ یہ کس طرح کیا جاتا ہے. اس نے, بچوں کی عادت تاویل کی ہوتی ہے, اس نے کہا میں ایک چھوٹی جماعت کا طالب علم ہوں. حضرت نے فرمایا یہ چیزیں تو بچہ اپنے گھر سے سیکھ کر کے آتا ہے, یہ مدرسے پر موقف نہیں ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں, حضرت شاہ صاحب تو اتنے اونچے درجے کے عالم تھے, اور پھر یہ کہ آپ کا تو درس جو ہے بخاری کا تھا, اور کچھ تھا نہیں, بخاری اور ترمذی پڑھاتے تھے. لیکن وہاں اس بچے کی تربیت کی وجہ سے اس کی طرف توجہ فرمائی. ہمیں بھی تمام بچوں کی لباس کو, ان کی وضاقت کو, ان کے آپس کے ملنے جلنے کو, ان کے آپس کے تعلقات کو, ان چیزوں کو دیکھ کر جو چیز بھی تنبیہ کے قابل ہو, تنبیہ کے قابل چیز میں کبھی بھی روح کے بعد میں کبھی دیکھے نہیں نہیں, اس کو تو فوری طور پر نقد اس کو بتا دیا جائے. مارنا نہیں ہے. میں, میری عادت تھی پہلے عام طور پر کہ کوئی طالب علم میرے پاس نماز پڑھتا ہے, آستین چڑھی ہوئی ہے, وہ آستین چڑھی ہوئی ہے, آستین کے ساتھ نماز پھر فارغ ہوا میں بلاتا تھا. میں کہوں یہ بیٹا یہ آستین چڑھی ہوئی ہے, یہ نماز آپ نے پڑھی, یہ آستین چڑھی ہوئی نماز چڑھا کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے, آپ نے تو نور الہدیٰ پڑھی ہے, یہ ہے کتاب میں ہے, مکروہ ہے. اور کیسا مکروہ ہے, مکروہ تحریمی ہے. اور مکروہ تحریمی نماز جو ہے اگر کوئی آدمی قصداً اس کا ارتکاب کرے تو اس کو لوٹانا چاہیے. کہاں لوٹانا. اب ایک مرتبہ اس طرح تنبیہ کر لی, جو دوسری مرتبہ وہ بھول نہیں کرے گا. اس کا پائجامہ ٹخنوں سے نیچا ہے تو ہم بلا کر کے پوچھیں گے بھائی دیکھو پائجامہ کس طرح پہننا چاہیے. عموماً تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کو جب بلائیں گے تو پہلے ہی وہ اپنے پائجامے کو کیا کر لے گا, ٹھیک کر لے گا. لیکن بہرحال ٹھیک کیا ہو تو بھی ہم اس کو تنبیہ کریں گے. پھر ہم اکیلے نہیں, آپ دس مدرس ہیں, انہوں نے دیکھا وہ بھی تنبیہ کریں گے, انہوں نے دیکھا وہ بھی تنبیہ کریں گے. کوئی آدمی مدرس ایسا نہیں تو تنبیہ نہیں کرتا, وہ دیکھے گا کہ ہم تو کہیں بھی چھوٹ سکتے نہیں ہیں, تو وہ کہیں اپنے لیے جو ہے چھوٹنے کی جگہ نہیں پائے گا, تو خود ہی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا. تو بہرحال یہ تنبیہات محبت کے ساتھ اور جو ہے اچھے انداز میں ہونی چاہیے, ہر معاملے میں, لباس میں, وضاقت میں, نماز میں اور چیزوں کے اندر. اور ان کو بار بار سبق کے دوران بھی, دوران سبق کوئی بات پہ آ گئی, پیش آئی, دو چار منٹ کے لیے اس مضمون کو بیان کر دیا. یہ نہ سمجھنا کہ بھئی یہ سبق کے اندر اس کو کیوں نہیں, یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. تو بہرحال یہ اس انداز سے ہم تربیت کریں گے تو اس کی وجہ سے ایک ماحول بنے گا, پڑھائی کا ماحول بھی بنانا ہے, طلبہ محنت کر رہے ہیں یا نہیں, مطالعے کا اہتمام کر رہے ہیں یا نہیں, تکرار کا اہتمام کر رہے ہیں یا نہیں, وہ بھی اس سلسلے میں بھی ان کو موقع بموقع جو ہے تنبیہ کی جائے. اپنے پاس پڑھنے والے طلبہ کو سبق کے بعد جو ہے اپنے سامنے بٹھا کر ان کو تکرار کی تاکید کی, بھی تکرار کو آپ بیٹھے ہیں, آپ کے سامنے طلبہ آپس میں تکرار کریں گے, وہ محسوس کریں کہ استاد ہماری تکرار کو سن رہے ہیں. اس کی وجہ سے انشاءاللہ یہ ایک ماحول بھی بنے گا اور ایک مدرسے کے ماحول میں ایک اچھا ماحول جو ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ تربیت جو ہے اصل تو ماحول سے ہوتی ہے. تو جب ایک مرتبہ ہم نے ماحول قائم کر دیا باجماعت نماز کا اور اچھی وضاقت کا, اس تکرار کا, درس کی حاضری کا, تو جو نیا آئے گا اس کو ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, اس ماحول میں آتے ہی وہ خود بخود ایسا بن جائے گا. اس لیے اصل چیز یہی ہے کہ اس کے لیے محنت کرنی, اور جہاں کوئی ایسی بات پیش آوے جہاں ہم کو یہ ڈر ہے کہ اب یہ ماحول میں اثر انداز ہوگی, اس کو کسی حال میں بھی ہم کو برداشت نہیں کرنا ہے, فوری طور پر تنبیہ کی جائے, اس کو دور کیا جائے, تاکہ وہ جو بنا بنایا ماحول ہے اس میں ذرہ برابر بھی جو ہے کوئی نقص پیدا نہ ہونے پائے. یہی اصل چیز ہے, اس لیے اس کی طرف بھی آپ دھیان دیجیے. بہرحال یہ جو کچھ بھی کریں گے جو آپ کے لیے بھی نیک نامی ہے، مدرسے کے لیے بھی نیک نامی ہے، اور اصل تو یہ ہے یہ امانتیں ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں کی، ان بچوں کو انہوں نے ہمارے حوالے کیا ہے اور ہمیں اس کی تربیت کرنی ہے. ویسے بھی ہم ان کو جو ہے روحانی اولاد کہتے ہیں، تو جیسے اپنی جو ہے جسمانی اولاد کے ساتھ ہم محبت سے پیش آتے ہیں، ان کے ساتھ پیش آئیے. بلکہ میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ جسمانی اولاد اگر پڑھی ہوئی نہیں ہے تو آخرت کے اعتبار سے وہ ہمارے کام آنے والی نہیں ہے. یہ کام آئیں گے ان کے اوپر اگر ہم نے محنت کی ہے، اور آگے پھر یہ آگے کام کریں گے اور دوسروں کو تیار کریں گے. ایک صدقہ جاریہ کا سلسلہ ہے جو ان کے ذریعے سے قائم ہوگا. پھر ان پڑھنے والوں میں پتہ نہیں آگے کون کیسا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دین کا کتنا اونچا کام لیتے ہیں. ہم تو نہیں ہوں گے لیکن لوگ دیکھیں گے کہ فلاں جگہ سے فارغ ہونے والے اس بچے نے اس پورے سینٹرل امریکہ کے اندر ایک انقلاب بپا کر دیا. تو اس کے ذریعے سے جو کچھ بھی اصلاحی چیزیں پہ ہوں گی اس میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے گا. اس لیے بہرحال اسی نیت سے ہمیں ان کاموں میں حصہ لینا ہے. آپ جتنا بھی دلچسپی لیں گے، جتنا بھی شوق اور رغبت سے، پھر ان کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. قدرت کا نظام ہے کہ آدمی جس چیز میں محنت کرتا ہے اس کے لیے جب دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی اس دعا کی بھی قدر و قیمت ہے، وہ دعا بھی قبول کی جائے گی. آپ طلبہ پر جب محنت کریں گے، ان کی اصلاح کے لیے آپ کوشش کریں گے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے کوشش کریں گے، تو اسی سلسلے میں جب آپ دعا کریں گے تو دعا بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کی جائے گی، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ذمہ داریوں کو جو اللہ کی طرف سے ہم پر ڈالی گئی ہیں پوری امانت اور دیانت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.